الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم. معزز خواتین و حضرات, آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں تعلیماتی مجددیہ کی تعلیم ہوتی ہے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کی ہے, اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں زمانے کی قسم کا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لا چکے ہوتے ہیں, جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں, اور جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو اس میں اعمال صالحہ کا ذکر دوسرے نمبر پر ہے ایمان کے بعد. تو چونکہ عقائد کے بارے میں بات ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ, تو اس وجہ سے اب انشاءاللہ اعمال صالحہ کی بات چل پڑی ہے. تو اعمال صالحہ میں ظاہر سب سے پہلے جو ذکر آتا ہے نماز کا آتا ہے. انشاءاللہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے ان چیزوں کو اس وقت واضح فرمایا تھا اپنے متعلقین کو, اپنے مکتوبات شریفہ میں جس طرح ان کو تلقین فرمایا تھا, اس کو انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے. ظاہر دین تو الحمدللہ مطلب سمندر ہے اور علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا, لیکن اس وقت ہم صرف وہ بیان کریں گے جو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا. یہ کیوں ہم بیان کرتے ہیں, ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے, اگرچہ کتابوں میں موجود ہے, یعنی مطلب نماز کے بارے میں نماز کی کتابوں میں موجود ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے نئی بات کوئی کی ہوگی, لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہر شخص پر جو اپنا گویا کہ یوں سمجھ لے یعنی مسلک ہوتا ہے, جو اپنا طریقہ ہوتا ہے حجت ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مجدد ہی کہتا ہے اور ان غلطیوں میں مبتلا ہے جن کی تصحیح حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کر چکے ہیں, تو ان کے اوپر وہ حجت ہوگا. ان کے سامنے جب ان باتوں کو رکھا جائے گا تو انکار نہیں کر سکے گا اور اپنی اصلاح کر سکے گا. یہ بنیادی بات ہے. تو الحمدللہ چونکہ ایک بہت بڑا حلقہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, مجددی حضرات ہیں, تو ان کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کے ذریعے سے ان کو یہ باتیں پہنچ جائیں. اصل میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, الحمدللہ ہم تو سارے سلسلوں کی بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں تفریق نہیں ہے. اگرچہ الحمدللہ ہماری اپنی نسبت بے شک نقشبندی ہے جو اسے ہمارے اپنے شیخ نے فرمایا تھا, لیکن ظاہر اپنی بات تو ہم نہیں کریں گے, ہم تو سارے سلسلوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ سارے سلسلے ہمارے لیے محترم ہے. ہم کسی بھی خاص سلسلے کی بات نہیں کرتے جس وقت بات کرتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنے بڑوں سے جو سیکھا ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. تو یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائے ہیں الحمدللہ وہ نظرات کی توجہات کی برکت سے, تو یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس مجددی حضرات کی. ہاں جی, ہم ماشاءاللہ یعنی ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں, ہم تو سارے لوگوں کی بات کرتے ہیں, ہمارے لیے سارے بڑے ہیں. کم از کم ہمارا نظریہ یہ ہے کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہزار سال کے مجدد ہیں, لہذا پورے ہزار سال جو آنے والے ہیں ان کے اوپر حضرت کا فیض پھیلا ہوا ہے, 400 سال سے چلا ہوا ہے, اور اگر زندگی رہی اور دنیا رہی تو 600 سال مزید تک بھی جاری رہے گا انشاءاللہ. لیکن اس میں ایک بڑا عجیب نقطہ ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, افسوس کی بات ہے. جب حدیث شریف میں آ گیا کہ ہر صدی کے ابتدا میں ایک مجدد آئے گا جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں جو پیدا ہو چکی ہوں گی اس کو نکالے گا, تو یہ حدیث شریف تو قیامت تک چل رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی تکمیل کر چکے تھے اس کے بعد اگر مجدد کی ضرورت ہے تو کیا مجدد الفسانی کے بعد مجدد کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اس بات کو سمجھنا چاہیے. تو شاہ اللہ رحمۃ اللہ بھی مجدد تھے, ان کا اپنا فیض تھا. اس وقت اس صدی کا مجدد شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے, لہذا مجددی نسبت باقاعدہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود ان کا اپنا ایک اثر تھا. لہٰذا جن کو شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناسبت تھی ان کے لیے مسئلہ بہت آسان تھا, ان کے سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا. اس طرح پھر اس کے بعد جب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ آئے تو پھر ظاہر جب وہ مجدد تھے تو ان کے ساتھ جن کی مناسبت تھی تو مجدد نسبت اس میں شامل تھی, لیکن ان کی اپنی خاص نسبت جن کی ان کے ساتھ مناسبت تھی تو ان کے لیے زیادہ مناسب بہت فائدہ تھا. پھر حضرت تانوی رحمۃ اللہ یہ بھی مجدد ہی ہیں, کیونکہ حاجی امداد اللہ مجرمی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی تھے, پھر اس کے بعد چشتی ہو گئے, تو گویا دونوں رنگے ہیں میں ہیں. پھر اس کے بعد حضرت تانوی رحمۃ اللہ ہے, انہی کے خلیفہ ہے, لہٰذا وہ بھی مجدد ہی ہیں. تو اس لحاظ سے مجددی نسبت اس میں شامل ہے, لیکن اپنا رنگ جو ان کا ہے وہ تو ہے موجود نا. تو لہٰذا آج کل کے دور میں ان دونوں مجددوں کا اپنے ساتھ رکھنا چاہیے مناسبت, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی اور حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی, تب بات بنتی ہے. لیکن ہمارے بعض مجدد حضرات اس بات کو نہیں جانتے یا سمجھتے نہیں ہیں, وہ سمجھتے کہ بس ہم مجددی ہیں تو بس ہمارے لیے کافی ہے. تو یقیناً یہ تو بالکل وہی والی بات ہو گئی جیسے مطلب بعض غیر مقلد کہتے کہ ہم محمدی ہیں, ہمیں حنفیت کی کیا ضرورت ہے, ہمیں شافعیت کی ضرورت ہے. ہاں جی یہ بالکل وہی بات ہو جائے گی. نہیں ایسی بات نہیں, ہم سب محمدی ہیں لیکن حنفی بھی ہیں, شافی بھی جو شافی ہیں تو شافی بھی ہوتے ہیں, ہم مالکی بھی ہوتے ہیں, ہم حنبلی بھی ہوتے ہیں, تو باوجود اس کے کہ سب محمدی ہیں, اس طرح باوجود اس کے ہم سب مجددی ہیں, لیکن ہم شاہ اللہ رحمۃ اللہ کے دور میں جو تھے وہ شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, سید رحمت صاحب کے دور میں سید رحمۃ اللہ علیہ والے بھی تھے, اور اب تانوی رحمت صاحب کے دور میں تانوی رحمۃ اللہ علیہ والے بھی ہیں. تو ہم تو سب سے نفع اٹھاتے ہیں الحمدللہ, لہٰذا کوئی درمیان میں ایسی کوئی بات نہیں آتی جس میں ہمارے لیے کوئی اشکال ہو, کوئی مشکل ہو. لیکن بہرحال یہ بات ضرور مطلب ہم کریں گے کہ ہم سب کو اس بات کو جاننا چاہیے, سمجھنا چاہیے. ہم تو اب جو ہے مجدد صاحبوں کا مکتوب نمبر 304 ہے, اس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں ہم صلات کے بعد واضحوں کی فقیر مدت تک اس تردد میں رہا کہ اعمال صالح سے مراد وہ کون سے اعمال جن پر حضرت سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اکثر آیات میں دخول بہشت کے وعدوں کو موقوف فرمایا, آیا تمام اعمال صالح ہے یا ان میں سے بعض ہیں, اور اگر تمام ہے تو یہ امر تو بہت مشکل ہے کیونکہ تمام اعمال صالح کے بجا لینے کی توفیق شاید ہی کسی کو حاصل ہو, اور اگر بعض مراد تو یہ بات مجھول ہو گئے معین ہے کہ وہ کون سے بعض ہیں. آخر محض فضل خداوندی جل سلطانوں سے یہ بات دل میں آئی کہ اعمال صالحہ سے مراد شاید اسلام کے پانچ ارکان کلمہ شہادت رسالت نماز روزہ زکوٰۃ اور حج ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے. بنیت الاسلام علی خمس والجنب, اس میں ایک پانچ چیزوں پر بنیاد. اگر اسلام کے اصول پنجگانہ کامل طور پر ادا ہو جائے تو امید ہے کہ فلاح و نجات حاصل ہو جائے گی, کیونکہ اپنی ذاتی حدود میں اعمال صالح ہیں اور تمام برائیوں سے اور منکرات سے روکنے والے. بڑا عجیب نقطہ ہے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائے, اگر صحیح معنوں میں کوئی نماز پڑھے تو جو نماز کی صفت ہے ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والذکر الاکبر وہ نافذ ہو جائے گا اور اس کے مطابق اصلاح ہو جائے گی. اگر صحیح معنوں میں روزہ رکھے تو کوئی نصیب ہو جائے گا, صحیح معنوں میں زکوٰۃ دیا جائے گا تو بخل سے نجات ہو جائے گی, صحیح معنوں میں حج ہو جائے گا تو عشق و محبت بھی حاصل ہو جائے گا. تو ظاہر مطلب یہ ساری چیزیں اس کے اندر یہ ساری چیز موجود ہے نا, ہم کمی کرتے ہیں اس میں تبھی مسئلہ ہوتا ہے, وہ جو اصلاح ہے اس کمیوں کو دور کرنے کے لیے, وہ جو اصلاح کا نظام ہے ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے. اگر یہ کمی نہ ہو تو پھر تو کسی مسئلے کی ضرورت ہی نہیں, وہ تو قرآن سے ثابت ہے, حدیث شریف سے ثابت ہے. اگر اسلام کے اصول پنجگانہ کامل طور پر ادا ہو جائے تو امید ہے کہ فلاح و نجات حاصل ہو جائے، کیونکہ اپنی ذاتی حدود میں اعمال صالح ہیں اور تمام برائیوں منکرات سے روکنے والے ہیں. مثلا نماز کے متعلق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ آیت اس معنی پر شاید ہے. اور جب اسلام کے پنجگانہ ارکان کا بجا لانا میسر ہو جائے تو امید ہے کہ حق تعالیٰ کا شکر بھی ادا ہو گیا، اور جب شکر ادا ہو گیا تو عذاب سے بھی نجات حاصل ہو گئی، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے. یہ صحیح نہیں لکھے، ترجمہ میں بتایا کرتا ہوں. اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ تمہیں کیوں عذاب دے گا. بس ان پنجگانہ ارکان کی ادائیگی میں دل و جان سے کوشش کرنی چاہیے. ما یف اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم. بس ان پنجگانہ ارکان کی ادائیگی میں دل و جان سے کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر نماز کے قائم کرنے میں جو دین کا ستون ہے. جہاں تک ہو سکے اس کے آداب میں سے کسی ادب کے ترک کرنے پر راضی نہیں ہونا چاہیے، اور فرض سنت مستحب میں سے کسی کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے. اگر نماز کو کامل طور پر ادا کر لیا تو گویا اسلام کی اصل عظیم نعمت حاصل ہو گئی، اور نجات کے لیے جبل متین یعنی مضبوط رسی مل گئی. واللہ سبحان الموفق، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی توفیق دینے والے. اب دیکھیں کیسے ماشاءاللہ یعنی اعمال صالحہ کی آسان تشریح فرمائی. اس طرح جیسے اوپر ذکر ہوا ایمان کے اعمال بعد ایمان کی ذکر اعمال صالح کا ذکر ہے، اور اعمال صالح میں پہلا نمبر نماز کا ہے. اس کے بارے میں مکتوب نمبر 67 جلد 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، عقائد کے درست ہونے کے بعد شرع کے عوامر کی تعمیل و نواحی سے پرہیز کرنا بھی بہت ضروری ہے. جن کا عمل سے تعلق ہے ان سے چارہ نہیں. 5 وقت کی نماز کو سستی و کاہلی کے بغیر تعدیل ارکان کے ساتھ باجماعت ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کفر و اسلام کے درمیان فرق ظاہر کرنے والی صرف نماز یہ. جب مسنون طریقے پر نماز ادا کرنا میسر ہو جائے گا تو سمجھو کہ اسلام کی مضبوط رسی ہاتھ میں آ گئی، کیونکہ اسلام کے پنجگانہ اصول میں سے دوسری اصل نماز ہے. اصل اول اللہ جل شان اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. اصل دوم نماز ہے. اصل سوم زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. اصل چارم ماہ رمضان کے روزے ہیں. اور اصل پنجم حج بیت اللہ ہے. اصل اول کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، باقی چار اصول کے تعلق کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. ان میں تمام عبادتوں کی جامع ترین اور افضل ترین طریقے سے جو ہے ادائیگی کا نام نماز ہے. قیامت کے دن حساب کی ابتدا نماز ہی سے ہوگی. اگر نماز درست ہوئی تو باقی دوسری باتوں کا محاسبہ بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ کی نہایت سے آسانی سے گزر جائے گا. جہاں تک ہو سکے شرعی ممنوعات سے بچنا چاہیے. مولا جل شانہ کی ناورزیات کو زہر قاتل سمجھنا چاہیے. اپنے قصوروں کے مواد کو ہر وقت نظر میں رکھنا چاہیے. اپنے کارگزاریوں پر نادم و شرمندہ ہونا چاہیے. اور ندامت و حسرت اٹھانی چاہیے کہ بندگی کا طریقہ یہی ہے. واللہ سبحان الموفق، واللہ سبحان علی توفیق دینے والے. دفتر اول مکتوب نمبر 137 میں نماز کی بلندی شان یوں بیان فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ وہ لذت جو عین نماز کی حالت میں حاصل ہوتی ہے اس میں نفس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ عین اس لذت کے وقت نالہ و فغان میں ہوتا ہے. سبحان اللہ کیا بلند مرتبہ ہے. ہنی الرب نعیم مبارک نعمت جنت کی ہوں ارباب نعمت کو. ہم جیسے بلہوس حریص آدمیوں کے اس قسم کی باتوں کا کہنا اور سننا بھی بسا غنیمت ہے. بارے ہیچ خاطر خود شاد میکنم، اسی خیال سے میں اپنے دل کو خوش کر لوں اور نیز جان لے کہ دنیا میں نماز کا مرتبہ آخرت میں روحیت باری تعالیٰ کے مرتبہ کی مانند ہے. دنیا میں نہایت قرب نماز کے اندر ہے، اور آخرت میں نہایت قرب اللہ تعالیٰ کی دیدار کے وقت ہوگا. اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ باقی تمام عبادات نماز کے لیے وسیلہ ہیں، اور اصل مقصد نماز یہ ہے. والسلام والاکرام. یہ جو عرض حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں قرب جو ہے نا وہ روحیت باری تعالیٰ میں کے ساتھ، اور اس دنیا میں نماز کے ساتھ ہے. کیونکہ نماز کے لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج. ذرا تھوڑا سا غور کر لیں، جس وقت ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے طور پر، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اب یہ آدمی ادھر نہیں رہا، اب یہ اللہ کے پاس ہے. اور جس وقت وہ اس حالت سے واپس آئے گا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام اب دوبارہ دنیا میں آ گیا واپس. اس وقت تو دنیا میں ہے ہی نہیں, اس وجہ سے فرمایا کہ یہ اس کے لحاظ سے یعنی آخرت کی طرح ہے, یعنی یہ جو نماز ہے روحت باری کی طرح, باری تعالیٰ کی طرح ہے. اور نماز کی اہمیت کے بارے میں مکتوب نمبر 20 دفتر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں, چاہیے اعمال میں بہترین عمل اور عبادات میں بہترین عبادت اقامت الصلاۃ نماز کا کو قائم کرنا ہے, جو دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے. اس لیے اس کے ادا کرنے میں بہت اہتمام کرنا چاہیے اور کامل احتیاط برتنی چاہیے تاکہ نماز کے ارکان, شرائط اور سنن و آداب کا حق ادا ہو جائیں. تمانیت اور تعدیل ارکان کے بارے میں بارہا تاکید کی جاتی ہے, ان کی اچھی طرح محافظت ہو. اکثر لوگ نماز کو ضائع کر دے اور تمانیت اور تعدیل ارکان کو درہم برہم کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے حق میں بہت سی وعیدیں اور تحدیدیں وارد ہوئی ہیں. جب نماز درست ہو جائے تو نماز نجات میسر ہو جانے کی بڑی امید ہے, کیونکہ نماز کے قائم ہونے سے دین قائم ہو جاتا ہے اور عروج کا مرتبہ اپنے معراج کو پہنچ جاتا ہے. نماز باجماعت کی اہمیت اور آداب وضو اور آداب نماز کے بارے میں مکتوب نمبر 266 دفتر اول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اول وضو کامل اور پوری طور پر کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے. ہر وضو کو 3 بار بتمام کمال دھونا چاہیے تاکہ سنت کے طریقے پر وضو ادا ہو, اور سر کا مسح بل استعاب یعنی سارے کا سارا سر کا مسح کرنا چاہیے, اور کان اور گردن کے مسح میں خوب احتیاط کرنا چاہیے, اور بائیں ہاتھ کی چنگلیا سے پاؤں کی انگلیوں کے نیچے کی طرف سے خلال کرنا لکھا ہے, اس کی رعایت رکھنی چاہیے, اور مصحاب کے بجا لانے کو معمولی نہ سمجھے. مصحاب حق جل شانہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب عمل ہے. اگر تمام دنیا کی عوض اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب عمل فعل ہو جائے اس کے مطابق عمل میسر تو غنیمت ہے. یہاں پر ایک بہت بڑی بات ہے سمجھنے کی, مستحب پسندیدہ کس کا؟ اللہ کا. بس جو اللہ کا پسندیدہ عمل ہے اس کو کم سمجھنا انتہائی درجے کی کمزوری کی بات ہے. بس کبھی بھی نماز میں, روزے میں, زکوٰۃ میں, حج میں مستحبات کو ترک نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ساری باتیں اپنے تک ہے کہ انسان اپنے طور پر اپنے اوپر نافذ کرے. دوسروں کے بارے میں ظن المومنین خیر والی بات ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو مستحب نہیں ادا کر رہا تو اس کو آپ ملامت نہیں کر سکتے, ملامت کرنے پہ پابندی ہے, کیونکہ آپ نے اگر اس مستحب پر اس کو ملامت کیا تو اللہ نے جب ملامت نہیں کیا تو تم کون ہو ملامت کرنے والے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس پہ اس کو نہیں پکڑا, یعنی اس سے نہیں مطالبہ کر رہا, ہاں ٹھیک ہے اس پہ اس کی پروموشن ہے, لیکن اللہ جل شانہ نے اس کو آپشن دیے کہ کرو چاہے چاہے نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا چاہو تو کرو. تو دوسروں کے اوپر نہیں وہ کرنا چاہیے. آج کل ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے تیز ہوتے ہیں اپنے لیے سست ہوتے ہیں, یہ معاملہ گڑبڑ ہے. اپنے لیے تیز ہونا چاہیے, دوسروں کے لیے خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے ممکن عذر ہو, بعض دفعہ عذر ہوتا ہے. اگر عذر نہیں بھی ہے تو جب اللہ پاک نے اس سے مطالبہ نہیں کیا تو تم کون مطالبہ کرنے والے ہو؟ اس وجہ سے مستحبات پہ آپ نہیں پکڑ سکتے. ہاں شیخ پکڑ سکتا ہے, شیخ تو مباح کو بھی وہ بنا سکتا ہے, طریقت کا راستہ بنا سکتا ہے. مثلا کسی کو کہہ دے بھائی یہاں باہر جو جوتے پڑے ہوئے ہیں ان کو سیدھا کر لیا کرو, اس کے لیے مجاہدہ ہوگا, اس پہ اس کی اصلاح ہوگی. کون سی کتاب میں لکھے کہ مسجد کے باہر لوگوں کے جوتے سیدھے کرو؟ کتاب میں لکھا ہے, فرض ہے واجب ہے, سنت ہے مستحب ہے. نہ فرض ہے نہ واجب ہے, نہ سنت ہے نہ مستحب ہے. لیکن اگر شیخ نے آپ کے لیے اس کو ایک مجاہدہ بنا لیا تو آپ کے لیے اس میں فائدہ ہے, آپ کے لیے اس میں فائدہ ہے. آپ اگر اس میں چوں کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، حضرت مجد ملت حضرت تانوی صاحب نے بیان کیا اپنے آواز میں، کہ ایک شخص تھے اس میں تکبر تھا، شیخ کی اجتہاد ہے ظاہر مطلب ہوتا، اس کے علاج کے لیے ان کو حضرت نے فرمایا کہ اخروٹوں کا ٹھوکرا اپنے سر پہ رکھو اور آواز لگاؤ، جو مجھے ایک چپت لگائے گا تو اس کو ایک اخروٹ ملے گا. جو مجھ کو ایک مطلب چپت لگائے گا تو اس کو ایک اخروٹ ملے گا. تو اس نے کہا اللہ اکبر، میں ایسا کام کروں گا، اللہ اکبر میں ایسا کام کروں گا. تو حضرت شبلی نے فرمایا بدبخت، یہ وہ کلمہ ہے جس جو کافر بھی پڑھ لے تو مسلمان شاید ہو جائے، تو نے اس کو پڑھ کر کافر طریقت اپنے آپ کو بنا لیا. کافر طریقت، کافر شریعت نہیں، کافر طریقت بنا لیا. کیوں؟ کیونکہ تو نے اپنے اصلاح کا راستہ روک لیا، تمہاری اصلاح اس میں تھی. خود اس شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاح کیسی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے؟ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاح ایسی ہوئی تھی کہ گورنر تھے، اپنے علاقے کے گورنر تھے، کسی مسئلے پہ بادشاہ کے ساتھ اختلاف ہو گیا، استعفیٰ دے دیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے پاس آ گئے کہ حضرت میری اصلاح فرما دے، فرما دے. آپ ماشاء اللہ اتنے بڑے ہیں، کہاں آپ کی کر سکتے، جو بڑی منت کی. کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اگر میں آپ سے مال کا مطالبہ کروں کہ اتنا مال لے لو، تو یہ تو آپ کر نہیں سکتے، آپ کے پاس نہیں ہے. تو چلو میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، جہاں تم گورنر رہے تھے نا وہاں پر آپ نے ایک سال سبزی بیچنی ہے ریڑے میں یا گدے پہ سبزی ڈال کے سبزی بیچنی ہے ایک سال. آج کل لوگوں نے پتہ نہیں اس چیز کو کیا سمجھا ہوا ہے. ہاں جی، خیر وہ تو مخلص تھے تو تیار ہو گئے، ایک سال پوری سبزی بیچی. اگلی دفعہ حضرت نے امتحان لے لیا، فرمایا نہیں ابھی ابھی ہے کچھ خوب باقی ہے، پھر ایک سال اور ان سے سبزی، پھر ایک سال اور، تین سال. پھر ان سے کچھ سوالات کیے تو سوالات کے جوابات اس نے صحیح دیے، اور پھر اس کے بعد حضرت نے ان کو اجازت بھی دے دی اور ماشاء اللہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بن گئے. جنید و شبلی باقاعدہ نام اکٹھا آتا ہے. ہاں جی، جنید و شبلی کا نام اکٹھا آتا ہے، اتنا اونچے مقام پہ چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت جو شیخ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے مباح امر بھی لازم کر سکتا ہے، تربیت کے طور پر، شریعت کے طور پر نہیں، تربیت کے طور پر. تربیت کے طور پر بڑی گنجائش ہے. بھئی آپ کوئی چیز بھی نہیں کہتے لیکن جب بیمار ہو جائے ڈاکٹر آپ کو کھلاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کھاؤ، وہ کوئی کہنے کی چیز نہیں ہوتی لیکن اس میں علاج ہوتا ہے، کھلانا پڑتا ہے، کھانا ہوتا ہے اور کھاتے اور اس کی صحت ہو جاتی. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ اصل بات ہے. تو میں نے یہ بات کہاں سے شروع کی تھی؟ مستحبات، اپنے طور پر بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے لیے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن دوسروں کے معاملے میں کافی احتیاط کرنا چاہیے. یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مستحب کے ساتھ واجب جیسا معاملہ کیا، یعنی اس کو واجب سمجھنے لگا، لازمی سمجھنے لگا، تو اس کے لیے ترک اس کا واجب ہو جائے گا، تاکہ اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے. اس کو واجب کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ مطلب مسائل ہیں، ان مسائل کو سمجھنا ہوتا ہے. خیر، تو مستحب اللہ جل شانہ کے نزدیک پسندید اور محبوب عمل ہے. اگر تمام دنیا کی عوض اللہ تعالیٰ کے ایک پسندید اور محبوب عمل نصیب ہو جائے تو غنیمت ہے. اس کا بے ہی نہیں یہ حکم ہے کہ کوئی ریزو یعنی ٹیکرو سے نفیس جواہر خرید لے اور بے فائدہ جمع دینے پتھر سے روح کو حاصل کر لے. کمال طہارت اور کمال وضو کے بعد نماز کا قصد کرنا چاہیے، جو مومن کی معراج ہے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ فرض نماز باجماعت ادا ہو، بلکہ امام کے ساتھ تکبیر اللہ بھی ترک نہیں ہونے چاہیے، اور نماز کو مستحب وقت میں ادا کرنا چاہیے. قرت میں قدر مسنون کو مد نظر رکھنا چاہیے. رکوع سجود میں بھی تمانیت ضروری ہے کیونکہ فرض ہے، یا بقول مختار واجب. قوم ہم اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چاہیے کہ تمام بدن کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں، اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد تمانیت درکار ہے کیونکہ تمانیت فرض ہے یا واجب یا سنت، علا اختفاء اختلاف الاقوال. یہ مختلف اقوال ہے اس کے بارے میں، کچھ حضرات کے نزدیک فرض ہے، کچھ کے نزدیک واجب ہے، کچھ کے نزدیک مستحب ہے، سنت ہے. ایسے جلسے میں جو دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھنے کے بعد اطمینان ضروری ہے، جیسے کہ قوم میں اور رکوع و سجود کے کم از کم تسبیح 3 بار ہیں اور زیادہ سے زیادہ 7 بار یا 11 بار ہیں. علی اختلاف الاقوال امام کی تسبیح مقتدی کے حال کے اندازہ کے مطابق ہونا چاہیے. شرم کی بات ہے کہ انسان تنہا نماز پڑھنے کی حالت میں طاقت ہوتے ہوئے اکل تسبیحات پر کفایت کرے، زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم 5 یا 7 بار تو کہے. اور سجدہ کرتے وقت اول وازہ زمین پر رکھے جو زمین کے نزدیک ہے، بس اول دونوں زانوں زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھ پر ناک پر پیشانی زانوں اور ہاتھ زمین پر رکھتے وقت دائیں طرف سے ابتدا کی جائے، اور سر اٹھاتے وقت اول ان اعضاء کو اٹھانا چاہیے جو آسمان کے نزدیک ہے، بس پہلے پیشانی اٹھانی چاہیے، اور قیام کے وقت اپنی نظر کو سجدہ کی جگہ پر، رکوع کے وقت اپنے پاؤں پر، اور سجدے میں ناک کی نوک پر، اور جلوس کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر یا اپنی گود کی طرف نظر رکھیں. جب نظر پراگندہ ہونے سے روک لی جائے اور مذکورہ بالا جگہوں پر جمع لی جائے تو سمجھ لیں کہ نماز بجمعیت اور حضور دل کے ساتھ میسر ہو گئی. اس میں ایک نقطہ ہے بڑی زبردست، نماز میں مشغول ہونا چاہیے اور نماز میں جمعیت خاطر ہونی چاہیے. یہ دو باتیں آپ نے بہت زیادہ سنی ہوگی، کیسے حاصل ہو؟ اس کے لیے حضرت نے فرمایا کہ جب ان مستحبات میں جو کہ کنٹینیوس سے موجود ہے اس میں، جیسے نے تفصیل بتائی ہے، تو جب آپ اس میں مشغول رہیں گے تو نماز میں مشغول ہیں نا، غیر نماز میں تو نہیں ہے نا. اب اگر آپ فارغ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں کبھی کیا سوچیں گے، کبھی کیا سوچیں گے. لیکن جب ان تمام چیزوں میں، جیسے مثال کے طور پر آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو اور آپ کا خیال ہو کہ نماز میں سجدے کی جگہ پہ نظر ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے مطلب ہے کہ سجدے میں کیسے ہونا چاہیے، رکوع میں کیسے ہونا چاہیے، قعدے میں کیسے ہونا چاہیے، اب یہ تمام چیزوں میں آپ کو فکر ہے مستقل، یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، تو آپ نماز میں مشغول ہیں یا نہیں مشغول؟ تو یہ جو نماز میں مشغولی کا بذریعہ استحباب مستحبات کا جو طریقہ ہے، وہ جو ماشاءاللہ حضرت مجاہد صاحب فرما دیا، بہت بڑی بات ہے کہ آپ نماز کے مستحبات میں مشغول ہو جائیں تو آپ کو نماز کے اندر مشغولی نصیب ہو جائے گی، جمعیت خاطر نصیب ہو جائے گی. بہت ماشاءاللہ، یعنی پتے کی بات ہے، اچھی بات. اور خشوع کے ساتھ ادا ہو گئی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول، ایسے رکوع کے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھنا رکوع کے وقت، ہاں جی، سجود کے وقت انگلیوں کا ملانا، اور نیت میں بھی، ہاں جی، بعض لوگ تو نیت اس طرح کرتے نہیں، اس طرح نہیں ہے، محاذ کانوں کے محاذ تک اٹھانا ہے، یہ نہیں کانوں کے ساتھ ملانا ہے، اس طرح، اور یہ رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اس طرح، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب یہ کہ اس طرح مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں بھی اس طرح بالکل، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل سیدھے اگر آپ آ جائیں تو سجدے میں چلے جائیں تو اس طرح، جیسے مطلب ہے کہ آپ کھڑے ہیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا، ہاں جی. لیکن رکوع میں چونکہ گھٹنے پکڑنا ہوتا ہے تو انگلیاں کھلی ہوتی ہیں. اچھا، تو یہ فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھنا، اور سجدے کے وقت انگلیوں کا ملانا سنت ہے. اس کو بھی مطلب کہ انگلیوں کا کھلا رکھنا یا ملانا بے تقریب بے فائدہ نہیں، صاحب شرع نے اس پہ کئی قسم کے فائدہ ملاحظہ کر کے اس پر عمل فرمایا، نہیں صاحب شریعت علیہ الصلاۃ والسلام کی مطابقت کے برابر کوئی فائدہ نہیں، یہ سب احکام مفصل اور واضح طور پر خود فقہ میں درج ہیں. یہاں بیان کرنے کے مقصود یہ ہے کہ علم فقہ کے مطابق عمل بجا لانے میں ترغیب ہو، اس میں حضرت نے گویا کہ ایک باریک طریقے سے ایک اشارہ فرمایا, اور وہ اشارہ یہ فرمایا کہ میں نے فقہ کی باتیں آپ کو بتائی ہے اور فقہ کی کتابوں میں جو موجود ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. لہٰذا اگر کسی بات میں مجھے صاحب کے ساتھ فقہ میں اختلاف بھی ہو تو اس میں پھر مفتا بہی قول پہ عمل کرنا چاہیے, کیونکہ مسئلہ فقہ کا ہے, یہ مسئلہ طریقت کا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ مسئلہ فقہ کا ہے, مسئلہ طریقت کا نہیں ہے. اب اس میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں جس میں ہم سب لوگ مجھے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پہ عمل نہیں کرتے, بلکہ ہم فقہ کا جو ہمارے مفتا بہی قول ہے اس پر عمل کرتے ہیں, بلکہ بہت بڑے بڑے مجدد حضرات کرتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ وہ یاد ہے آپ کو؟ آپ کو یاد ہے؟ ہاں جی, یہ سبابہ مطلب جو ہے نا وہ رفع سبابہ جس کو کہتے ہیں نا, مطلب انگلی اٹھانا, اس میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل مطلب اٹھاتے نہیں ہیں. ہاں جی, مطلب وہ اس کو اٹھاتے نہیں ہیں. تو وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ یعنی وہ چنگلیا جس طرح مطلب ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ اس طرح نہیں کرتے. تو اس کے بارے میں ایک بہت بڑے مجددی بزرگ گزرے, حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ کا شیخ, بہت بڑے آدمی گزرے ہیں, تفسیر مظہری لکھنے والے کا جو شیخ تھا نا, اس لیے ان کا نام تفسیر مظہری لکھا ہوا ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجدد صاحب کی طرح کیوں نہیں کرتے رفع سبابہ؟ فرمایا مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ حدیثیں نہیں پہنچی تھی جو ہم تک پہنچی ہیں. اگر حضرت کو پہنچی تھی تو حضرت اپنی بات سے رجوع فرماتے, حضرت اپنی بات سے رجوع فرماتے. تو اس میں ظاہر مطلب ہے کہ اب ظاہر اشارے ہمارے جتنے بھی دیوبند کے لوگ ہیں سب مجددی ترتیب پہ ہیں, کیونکہ حضرت طانوی مطلب کے طریقے پر کیا پر کسی نقشبندی سلسلے کے تو ہر طرح سے تقریباً مجددی طریقے سے ہوتے ہیں ہمارے دیوبند. لیکن فتویٰ کس چیز پر ہے ہمارا؟ ہم اس پہ عمل کرتے. اس وجہ سے جو حضرت نے یہ بات فرمائی نا کہ بالکل درمیان میں ایسی عجیب بات فرما لیتے ہیں, حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں سب احکام مفصل و واضح طور پر خود فقہ میں درج ہیں, یہاں بیان کرنے سے مقصود یہ کہ علم فقہ کے مطابق عمل بجا لینے میں ترغیب ہو. تو آپ کو گویا کہ یہ اشارہ دے دیا کہ فقہ کی کتابوں میں جو ہیں اس پر عمل کر لو. اب جس تحقیق کے مطابق, مثال کے طور مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر شافی ہوتے, شافی مسلک والے ہوتے, تو کیا ہم ان کی طرح نماز پڑھتے؟ ہم ان کی طور پہ خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ شافی مسلک کہتے نا, تو جتنے سارے چشتی ہو کیا وہ سارے شافی مسلک والے ہو جائیں؟ ہمارے ہندوستان میں تو کوئی بھی ان کے چشتی جو ہے نا وہ شافی مسلک کا نہیں ہے. تو اس میں مطلب تحقیقی جو فقہ والی تحقیق ہے نا وہ اپنے انداز میں ہے, وہ اس میں نہیں ہے, وہ اس میں آپ اس کو نہیں لائیں گے, تصوف کو نہیں لائیں گے, بلکہ تصوف میں اس کو لائیں گے یعنی وہ فقہ کو لائیں گے. تو یہ بنیادی بات ہے, ہر چیز کو جو ہے نا آپ کو وہاں کے ماہرین سے لینا ہوگا. فقہ کی چیز کو آپ فقہ کے ماہرین سے لیں گے. ہاں جی, اور یہ جو ہے نا آپ طریقت کی چیز کو, اصل میں یہ بہت اہم بات ہے کہ طریقت میں آپ کسی سے وہ علمی کمال نہ مانگے. بہت سارے مشائخ ہیں جو بالکل ان پڑھ تھے, لیکن بڑے بڑے لوگ کے مشائخ گزرے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں. یہ عبدالعزیز دمبارا رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو ایک مرید تھا, بڑے محدث تھے خود حضرت, یا ہمارے جو درس نظامی ہے یہ جن کے نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے, ان کے جو شیخ بالکل ان پڑھ تھے, بالکل ان پڑھ تھے. تو 500 کے لگ بھگ علماء کو جمع کر کے درس یہ نظام بنایا تھا. تو ان علماء نے اعتراض کیا کہ آپ کا شیخ وہ عالم نہیں ہے. تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، تو اپنے شیخ سے ذکر کیا کہ حضرت اگر آپ ان کے سامنے کچھ بحث کر لے تو یہ مطمئن ہو جائے کیونکہ مجھے تنگ کر رہے ہیں. تو حضرت نے دو رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے دعا کی یا رو کے، یا اللہ ایک بہت بڑے عالم کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، بہت بڑے، اپنے نہیں کہا، ایک بہت بڑے عالم کی عزت کا مسئلہ ہے، یا اللہ مدد فرما دے. اور پھر اس کے بعد جب بیان کے لیے بیٹھ گئے نا، سبحان اللہ، ایسے علوم کے دریا بہا دیے کہ وہ علماء پہلے تو دور دور بیٹھے ہوئے تھے نا، یعنی سمجھے تھے کہ بھائی یہ کیا کہہ گیا، تو ان پڑھے، لیکن جب اس نے جو ہے نا وہ علوم کے دریا بہا تو پھر وہ قریب آ گئے اس میں، یہ تو بہت. پھر اخیر میں حضرت نے کہا، خدا کے بندو، تم نے چھوٹے چھوٹے حروف میں علم پڑھایا، میں اللہ پاک نے اتنے موٹے موٹے حروف کے ساتھ پڑھایا ہے. علم لدنی کی طرف اشارہ کیا، ٹھیک ہے نا. اب یہ اگر کسی پہ اللہ پاک کول دے تو آدمی کیا اس میں وہ جو ہے نا وہ کہیں گے، تو اس میں کیا جو ہے نا مطلب وہ کہہ سکتا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیں کبھی بھی مشائخ سے فقہ کی مہارت طلب نہیں کرنی چاہیے. فرض عین درجہ، بس صرف فرض عین درجہ بس کافی، کیونکہ فرض عین درجہ سب پہ فرض ہے، فرض عین درجہ سب پہ فرض ہے، وہ ہر ایک پہ ہوگا. لیکن جو فرض کفایہ درجہ ہے ان سے طلب نہیں کریں گے، اور کسی مفتی سے آپ اپنی تربیت نہیں کروائیں گے اگر وہ شیخ نہیں ہے. اگر شیخ نہیں تو آپ ان سے تربیت نہیں کروائیں گے، ان سے آپ فتویٰ نہیں پوچھیں گے. گڑبڑ لوگوں میں خود ہوتی ہے، پریشانی پھر بعد میں اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی مفتی سے تربیت نہ کرواؤ اگر وہ شیخ نہیں ہے، اور شیخ سے فتویٰ طلب نہ کرو اگر وہ مفتی نہیں ہے. لکل فن رجال، ہر فن کے لیے لوگ ہیں، جو جس فن کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا اس فن میں اس پہ فائدہ اٹھاؤ. انجینئر ہے تو اسے انجینئرنگ میں مطلب لوگ ہے، ڈاکٹر ہے تو اسے ڈاکٹر میں فائدہ اٹھاؤ، اگر سائنٹسٹ ہے تو اسے سائنس میں فائدہ اٹھاؤ. یہ کیا بات ہے کہ آپ انجینئر کے پاس جا کر کہہ دیں سے مجھے سر میں درد ہے میں کیا کروں، وہ کہیں گے اپنے دماغ کا علاج کرو کیونکہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، وہ یہی کہے گا. تو بہرحال حضرت نے ماشاءاللہ اشارہ دیا ہے، اور اس اشارے سے جو ہے نا فائدہ اٹھانا چاہیے. مکتوب نمبر 69 دفتر 2 میں نماز کی حیثیت حقیقت اور برکات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. چونکہ اس زمانے میں اکثر لوگ نماز کی ادائیگی میں سستی کرتے اور تمانیت و تعدیل ارکان میں کوشش نہیں کرتے، یعنی ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتے، اس لیے اس بارے میں بڑی تاکید اور مبالغہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. غور سے سنیں. مخبر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ چوروں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ اپنی نماز سے کوئی کس طرح چوراتا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز میں چوری یہ کہ وہ نماز کے رکوع سجدہ کو اچھا طرح نہیں کرتا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا جل شانہ اس شخص کی نماز کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے جو رکوع سجدہ میں اپنے پیٹھ کو سیدھا ثابت نہیں رکھتا، یعنی سیدھے نہیں رکھتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ رکوع سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، اگر تو اس عادت پر مرا تو دین محمدی پر تیرے موت نہیں ہوگی. میں بہت بڑا حیران ہو جاتا ہوں، اللہ معاف فرمائے. یہ مستحبات میں تو انسان سے ملامت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے اس میں تو ہمیں اجازت نہیں ہے ملامت کرنے کی، لیکن واجبات اس میں تو بہت خیال رکھنا چاہیے. تو یہ جو قومہ ہے اور جلسہ ہے اس میں سیدھا ہونا یہ واجب ہے، مطلب یہ کہ بے شک تھوڑی دیر کے لیے ہو لیکن کم از کم ہڈیا اپنی جگہ پہ آ جائے، یہ واجب ہے. اب آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ابھی اتنے آ چکے ہوتے کہ پھر دوبارہ سجدہ کر لیتے ہیں، اور رکوع کی حالت میں بھی اس طرح کرتے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے باقاعدہ کپڑے بھی سمیٹ لیتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے کپڑے بھی سمیٹ لیتے ہیں، یعنی اس طرح کر کے جو ہے نا مطلب وہ رکوع کے لے جاتے ہیں. یہ نماز کے ساتھ کھیل ہے، نماز کو خراب کر رہے ہیں. ایسے حضرات کو نرمی سے سمجھانا چاہیے. حلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خود نماز پٹھانوں کی طرح تیز پڑھتے تھے، نہیں کہ مطلب ہو، ظاہر ہے پٹھانوں کا اپنا ایک سٹائل ہے، وہ پڑھتے ہیں، لیکن قوم اور جلسہ اس میں جو ضروری ہے وہ تو کرتے تھے، کیونکہ نماز کو تو صحیح پڑھتے تھے. تو وہ ایسے ہوا کہ حج کے موقع پر ایک افغانی نماز پڑھ رہے تھے، تو اسی طرح پڑھ رہے، جس طرح میں نے کہا کہ بس تھوڑا سا اوپر اور پھر نیچے، اس طرح مطلب رکوع کی حالت میں بھی اس طرح. تو جب نماز نے پڑھ لی نا، تو حضرت نے ان کے سامنے جولی پھیلائی، پشتوں میں کپی سے درتے نہیں سما، میں تیرے سامنے جولی پھیلاتا ہوں خدا کے لیے، بس صرف فرض نماز پڑھو، واجب پڑھو، سنت موقع دا پڑھو، نفل نہ پڑھو. یہاں پر اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تم قرضدار بن رہے ہو، فرض تو جیسے بھی آپ نے پڑھنی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو بھی کرے گا وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو آپ نے پڑھنی ہے، وہ تو وقت کے مطابق ہے، یا سنت موقع دا ہے یا واجب ہیں، لیکن یہ جو تم نفل پڑھ رہے ہو نا تو، اور غلط پڑھ رہے ہو تو تمہارے اوپر جمع ہو رہا ہے، یہ تم اپنے اوپر جمع کر رہے ہو، تو خدا کے لیے نفل نہ پڑھو ورنہ یہاں سے قرضدار چلے جاؤ گے. یہ بات بالکل صحیح ہے. ہمیں بھائی دیکھو، اگر توفیق نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو بس صرف مغرب کے وقت دو رکعت سنتے پڑھ لو اور نماز پوری کر لو. لمبی دعا نہیں کر سکتے ہو، وقت نہیں ہے تو اتنا کر لو، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، کافی. ایک دعا کر لو لیکن دل سے کر لو، اس میں ایسا نہ کرو، وہ پورا یاد کیا ہوتا ہے نا، وہ پانچ منٹ دس منٹ جو بھی ہوتا ہے وہ بالکل فر فر پڑ رہا ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ میں کدھر ہوں، دل لگ نہیں رہا ہوتا اس میں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس طرح مطلب نماز کے ساتھ اور دعا کے ساتھ گپ نہیں لگانا چاہیے، ظاہر ہے اللہ پاک کے حکم ہے. یا کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی نماز میں اس وقت تک کامل نہیں جب تک کہ رکوع کے بعد پوری طرح کھڑا نہ ہو اور اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کر لے، ان کا ہر وضو اپنی جگہ قرار نہ پکڑ لے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دونوں سجدوں کی طرح میں بیٹھنے کے بعد اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا، اس کی نماز کامل نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے پاس سے گزرے کہ وہ احکام اور کان قوم اور جلسہ پوری طرح ادا نہیں کرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو قیامت کے دن تجھ کو میری امت سے نہیں کہا جائے گا. اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو دینی محمدی پر نہیں مرے گا. کیا اس کے لیے واجب ہونے کے لیے دادی کافی نہیں ہے؟ ہاں جی، حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ شخص نے رکوع سجود کو بخوبی ادا نہیں کیا ہوتا. کہتے کہ زید بن وہب نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا، تو آپ نے اس شخص کو بلایا، اسے پوچھا کب سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہے. اس نے کہا 40 سال سے. آپ نے فرمایا کہ 40 سال کے عرصے میں تیری ایک نماز بھی نہیں ہوئی، اگر تو مر گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں مرے گا، اللہ ہمیں بچائے. منقول ہے کہ جب مومن بندہ نماز اچھی طرح ادا کرتے اور اس کے رکوع سجود بخوبی بجا لے تو اس کی نماز بشاشت والی اور نورانی ہوتی ہے. فرشتے اس نماز کو آسمان پر لے جاتے اور نماز اپنے نمازی کے لیے اچھی دعائیں کرتے اور کہتی ہے حفظک اللہ سبحانہ کما حفظتنی کما حفظتنی، یعنی خدا جل شانہ تیرے فات کرے جس طرح تو نے میرے فات کو. اگر نماز کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا تو وہ نماز ظلمت والی رہتی ہے اور فرشتوں کو اس نماز سے کراہت آتی ہے، اس نماز کو آسمان پر نہیں لے جاتے اور وہ نماز اسی نماز کے لیے بد دعا کرتی ہے، کہتے زیک اللہ تعالیٰ کما زیتنی، یعنی خدا تعالیٰ عز و جل تجھ کو ضائع کر دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. بس نماز کو عمدہ طریقے پر ادا کرنا چاہیے اور تعدیل ارکان یعنی رکوع سجود قوم اور جلسہ اچھی طرح بجا لانا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کرنی چاہیے کہ وہ نماز کو کامل طور پر ادا کرے اور تعدیل ارکان کو تمانیت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اکثر لوگ اس دولت سے محروم ہے اور یہ عمل متروک ہوتا جا رہا ہے. اس عمل کا زندہ کرنا بھی دین کی اہم ضروریات میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے کسی مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا ملتا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے وقت صفوں کو سیدھا اور برابر کرنا چاہیے تاکہ نمازیوں میں سے کوئی شخص آگے پیچھے کھڑا نہ ہو. کوشش کرنی چاہیے کہ سب نماز ایک دوسرے کے برابر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفوں کو درست فرما لیا کرتے پھر تکبیر تحمیہ کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کا برابر کرنا بھی اقامت صلات میں سے ہیں. ایک بات ذرا آج کل ہمارے لیے یہ بھی مسئلہ ہے، ائمہ حضرات جو ہے वो भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते। जब तक उनको इत्मीनान नहीं हो जाए कि सफ़े सही दुरुस्त हो गई, उस वक्त तक उनको तकबीर तहरीम में नहीं कहने चाहिए। इस वक्त वो सिर्फ वो मतलब जिसको एक रिवाज के तौर पर तो कह देंगे सब उस हुक्म सफ़ दुरुस्त कर लो, बस एक एक कर बस अल्लाह अकबर, फिर बेशक सफ़े दुरुस्त हो या दुरुस्त ना हो उसके बाद पर देखा जाएगा। नहीं भाई, जिम्मेदारी है आपकी। बाकायदा इसके लिए पहले जुमात हुआ करती थी जो सफ़ों को दुरुस्त करवाते थे, उसमें अहकाम है कि बताते हैं कि भाई अपने मुंडों को वो रखो, रिलैक्स रखो, ताकि अगर कोई आपको आगे पीछे कर ले तो उसमें मुझे वो ना हो। तो इसके लिए बाकायदा लोग होते थे। तो अब कम अज़ कम इतना तो होना चाहिए ना कि आगे पीछे देखो नमाज, भाई सब लोग सफ़े दुरुस्त कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं, उसमें मुश्किल दो मिनट लगेंगे, लेकिन आप कम अज़ कम अपनी ज़िम्मेदारी तो पूरी करें ना। सिर्फ ये कहना कि सफ़े दुरुस्त कर लो ये काफ़ी नहीं है, इसमें तो हमने टाइम तो दिया नहीं। हाँ जी, बल्कि बाद लोग तो यहाँ तक कर लेते हैं कि वो बैठे होते हैं और उनको फिकी मसला में ये पता होता है कि चला हैया अला सलाह पे खड़ा होना है, न कद कामत सलाह पे खड़ा होना है, ये बाज़ लोग का है मसला, तो उस वक़्त खड़े होते हैं। तो अभी सफ़े कहाँ, कद कामत सलाह और उसमें अल्लाह अकबर में कितना फ़र्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह में वो तो एक मिनट भी नहीं है। उस एक मिनट में सफ़े दुरुस्त हो सकती है, उसमें सफ़े दुरुस्त नहीं हो सकती। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो या तो पहले से सफ़े सीधे आप पहले से उसी में बैठे, सीधे सफ़ों में बैठे कि जैसे आप खड़े हो तो आप पहले सफ़े दुरुस्त हो, ये भी एक तरीका हो सकता है। या फिर ये होता है कि फिर जब खड़े हो जाए तो आप जो है ना फिर देखो कि आया जो है ना मतलब सफ़े कोई आगे पीछे तो नहीं है, उनको दुरुस्त कर लो, फिर इसके बाद जो है ना मतलब है कि आप जो है ना वो कर सकते हैं। तो इस ये वाली बात, वरना फिर ये है कि वो काम पूरा नहीं होगा जो जो यानी सफू वाला काम है जो है, जिसमें आप ख़ुद ही ऐलान करते हैं कि ये नमाज का मतलब जो है ना वो है, तमाम जो है ना वो इसका सफ़ों का ये नमाज का हिस्सा है, तो आपने ख़ुद ही इसका कदा नहीं किया। मकतूब नंबर 261 दफ्ते अव्वल में नमाज के बारे में कि ये मोमिन की मेराज इरशाद फरमाते हैं, हम्द सलात और तबलीग दावत के बाद मेरे अजीज़ भाई को मालूम हो कि इस्लाम के पंचगाना अरकाम में से नमाज रुकन दोम है जो तमाम इबादत की जामे और एक ऐसा जुज़ है कि जिसने अपनी जामियत की वजह से कुल का हुक्म पैदा किया और तमाम मुकर्रब अमाल पर सबकत ले गई है, और वो दावत दौलत रोयत बारी ताला जो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज में बहिश्त में मैसर हुई थी, दुनिया में नज़ूल फरमाने के बाद इस जहाँ के मुनासिब आप सल्लम को दौलत नमाज में मैसर होती थी। इसलिए आप सल्लम फरमा कि बंदे को अपने रब के साथ सबसे ज़्यादा क़ुरब नमाज में होता है, और आप सल्लम के कामिल ताबेदारों को भी इस जहाँ में इस दौलत का बहुत सारा हिस्सा नमाज में मिल जाता है, अगर चहकी की रोयत मैसर नहीं, क्योंकि जहाँ इसकी ताकत नहीं रखते। अगर अख्तारा नमाज का हुक्म न फरमाए तो मकसूद के चेहरे से नकाब कौन उठाता और तालिब को मतलब की तरफ कौन रुनमाई करता है। नमाज ये जो मोसारों के लिए लज्जत बख्शती है बख्शे, और नमाज ये है जो बीमारों को राहत देती है। अरे हनिया बिलाल, ए बिलाल मुझे राहत दे, इस हकीकत का रमज़ है, और कुर्रत ऐनी फिस सलाह मेरे आंखों की डंडक नमाज में। मैं इसी आरज़ू की तरफ इशारा है, वो ज़ौक़ व मवाजीद, उलूम व मारिफ, अहवाल व मुकामात, अनवार व अलवान, तलवीनियात, नमकीनियात, बेकरार इत्मीनान, तजलियात कैफियत वाली बेकैफियत वाली तजलियात, और ज़हूरात मुतलव्विना वगैर मुतलव्विना, रंगारंग बेरंग ज़हूरात, उनमें से जो कुछ नमाज के अलावा में मैसर हों और नमाज के हकीकत से आगाही के बग़ैर ज़ारों, इन सब का मंशा ज़िलाल और अमसाल है, बल्कि वहम व ख़्याल से पैदा हुए हैं। कैसे यानी ऐसी वाज़ेह बात की है हज़रत ने, और ऐसे करते रहते हैं हज़रत, कि असल चीज़ है ये नहीं है कि तुम लोग तसव्वुरात में कहाँ कहाँ पहुँच जाओ, वो तसव्वुरात इसलिए कि तुम सही जगह पे आ जाओ, वो सही जगह है कि तुम्हारी नमाज दुरुस्त हो जाए, तुम्हारा रोज़ा दुरुस्त हो जाए, तुम्हारे ज़कात दुरुस्त हो जाए, तुम्हारे जो है हज दुरुस्त हो जाए, तुम्हारा मामलात दुरुस्त हो जाए, तुम्हारी मुआशरत दुरुस्त हो जाए, इन चीज़ों के लिए है, इस चीज़ के लिए नहीं कि आपकी ये चीज़ें उनके लिए हैं। ये बुनियादी बात है जो कि मुजद्दद साहब इस पर बहुत ज़ोर देते हैं, और मेरे ख्याल में आजकल मुजद्दद हज़रात में इसकी ज़्यादा कमी है, वो मारिफ की ज़्यादा तस्करा करते रहते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों की तरफ बहुत कम ध्यान रखते हैं, हालांकि असल है। तो फरमाया कि बल्कि वहम ख्याल से पैदा हो, जो नमाज की हकीकत से आगाह, नमाज की अदाई के वक्त गोया आलम दुनिया से बाहर निकल जाते हैं और आलम आखरत में पहुंच जाते हैं, लिहाजा वो इस वक्त ज़ुल्लत से जो आखरत के साथ मखसूस हिस्सा हासिल कर लेते हैं और असल से ज़िल्लियत आमेजश के बगैर फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आलम दुनिया का मामला कमालत ज़िल्ली तक महदूद है और वहाँ जो जलाल से बाहर आखरत के साथ। अजीब इलम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस वक्त अता फरमाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये है कि हज़रत ने फरमाया कि नमाज आपको असल तक पहुंचाती है और असल इस दुनिया में नहीं है, ये कायनात तो ज़िल है, ये कायनात तो ज़िल है, तो असल जो है वो किधर है, वहाँ है। तो ये जो नमाज है आपको असल में उधर पहुँचाते, जैसे तकबीर तहरीम है, तो जैसे आपने तकबीर तहरीम किया तो आप उधर पहुँच गए, अब उधर हो तुम, अब तुम उधर हो। यही वजह है कि नमाजी के सामने गुजरना मना है। तो ये सारी बातें हजरत ने जो फरमाई है कि आखिरत का जो मामला है वो नमाज के अंदर है, मतलब गोया कि हम जितने देर नमाज में हैं तो गोया कि हम आलम आखिरत में हैं, आलम आखिरत में हैं। मूतू कबला अन तमूतू, मर जाओ इससे पहले कि तुम मर जाओ। अब आप मतलब 5 वक्त अगर आप इस दुनिया से उस दुनिया में जाते हैं, वो जो फरमाते हैं ना कि 5 नहरें जैसे किसी के रास्ते में हो तो उसके फिर कोई मेल को चल बाकी रह जाएगा। हाँ जी, बस मेराज से चारा नहीं होगा और मोमिनों के हक में नमाज है, और ये दौलत इस उम्मत के साथ मखसूस है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक से जो शबे मेराज में दुनिया से आखिरत में तशरीफ लेकर वो बहिश्त में पहुँच कर हक ताला की रोयत की दौलत से मुशरफ हुए, लिहाजा उम्मत भी इसका माल के साथ मुशरफ और सआदत से फैजाब हुई, क्योंकि तुहफा भी मेराज में मिला है। 50 नमाजें थी, 50 नमाजें थी, यानी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अल्लाह ताला वहाँ का बनाना चाहते थे, इस दुनिया का ज़्यादा से हिस्सा हमारे वहाँ का बनाना चाहते थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा तजर्बा था इसका, अपने कौम का, तो बार बार आप सस्म से अर्ज़ करते रहते हैं कि हज़रत आप थोड़ा सा और भी अल्लाह पाक से मांगे कि कुछ और कम हो जाए, मेरे उम्मत 3 नमाजें नहीं पढ़ सकी तो इतना कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो इस पर जो है ना वो ये है कि बार बार जाते, आखिर पे 5 पे आए तो रुक गए, कहते अब मुझ में मतलब हिम्मत नहीं है कि मैं मजीद क्या कह सकूं, तो 5 फर्ज। फिर अल्लाह की तरफ से फजल ये हुआ कि है तो 5 लेकिन सवाब उसका 50 का होगा, सवाब उसका 50 का होगा। नवाफिल के बारे में मकतूब नंबर 242 में इरशाद फरमाते, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुक्ता मैं अर्ज करना चाहूँगा हजरत के तालीमात का। हजरत के दौर में जो कुछ होता था, जो कुछ हो रहा था लोगों में, हज़रत ने उन चीज़ों की इस्लाह फरमाई है। इस वजह से बाज़ चीज़ें जो उस वक़्त की बिगड़ी हुई थी और अब नहीं बिगड़ी हुई, तो उनके लिए वो बातें वैलिड नहीं होंगी, और जो उस वक़्त बिगड़ी हुई नहीं थी अब बिगड़ गई हैं, तो फिर ज़ाहिर है इसके लिए फिर हमें अपने तौर पे सोचना पड़ेगा आजकल के दौर के लिहाज से। तो उस वक़्त नवाफिल लोग पढ़ते थे, अब तो लोग सुनते भी नहीं पढ़ते, अब तो और मुसीबत आ गई, अब तो बहुत सारे इलाकों में अब सुन्नतें भी लोग गोल कर लेते हैं। तो वो दौर वो था कि लोग नफल पढ़ते थे, लेकिन नफलों के ऊपर एहतमाम ज़्यादा था, नफलों का एहतमाम ज़्यादा था। उस वक़्त हज़रत ने जिन बातों की तसहीह फरमाई है वो यहाँ पर आएगी, लेकिन हमें ज़रा आजकल के अलावा वक़्त के लिहाज से कुछ बातों को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैंने कुछ हज़रत के मकतूबात शरीफ से चुन चुन के चीज़ें ली हैं, ताकि ऐसा न हो कि लोग नफलों के दुश्मन न हो जाएं। हाँ जी, जो आजकल जो सआदत थोड़ी बहुत मिल रही है कहीं यूँ भी हाथ से न चली जाए। नवाफिल के बारे में मकतूब नंबर 242 में इरशाद फरमाते हैं, खुलासा कलाम ये कि बाज़ औक़ात इस मिज़ात रिजोल्यूशन का जिक्र ज़्यादा नफ़ा बख्श है और बाद दूसरे औक़ात में जिक्र नफ़ी उस बात तनसब है। बाकी रहा बातिन का मामला, तो वहाँ भी जब तक गफलत बिल्कुल दूर न हो जाए जिक्र के बगैर चारा नहीं है, अलबत्त इस कदर है कि इब्तिदा में یہ دو ذکر متعین ضروری ہیں اور وسط انتہا میں دونوں ذکر متعین نہیں ہیں. اگر تلاوت قرآن مجید نماز کی ادائیگی سے غفلت دور ہو جائے تو گنجائش. اچھا, لیکن قرآن مجید کی تلاوت متوسط حال والوں کے مناسب ہے اور جو ہے نا وہ نماز نفل کی ادائیگی منتہی حال والوں کے مناسب ہے. یہ نوافل کی ذرا بتا دی کہ منتہی لوگوں کو نوافل کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے, یہ والی بات ہو گئی. اب آگے اسی کے بارے میں مزید مکتوب نمبر 260 میں یوں حقیقت بیان فرماتے ہیں, اس طرح نوافل کی ادائیگی میں جملہ ذلال کی ایک ذل سے قریب کہہ دیتے اور اصل قرب فرائض کی ادائیگی میں ہے جس میں ذلیت کی امیزش نہیں ہے, مگر وہ نوافل جو فرائض کی تکمیل کے لیے ادا کیے جائیں وہ بھی قرب اصل کے لیے ممدود و معاون اور فرض کے ملحقات سے ہیں. لہٰذا لائز تو ملازمی طور پر فرائض کی ادائیگی کا تعلق عالم خلق کے مناسب ہے جو اصل کے ساتھ متوجہ ہے, اور نوافل کی ادائیگی عالم امر کے ساتھ مناسب ہے جس کا چہرہ ذل کی طرف ہے. تمام فرائض اگرچہ اصل کی طرف قرب بخشتے ہیں لیکن میں سب سے افضل و اکمل صلاۃ نماز ہے الصلاۃ معراج المومنین, اور اقرب ما یکون العبد من رب فی الصلاۃ, بندے کو سب سے زیادہ قرب اپنے رب کے پروردگار سے نماز میں ہوتا ہے. تم نے یہ سنا ہوگا. اب یہ جو نوافل کے سردار نماز تہجد کے بارے میں, تہجد کے بارے میں مکتوب نمبر 31 میں ہدایت دیتے ہیں, پانچ وقت کی نماز جمعیت قلب کے ساتھ باجمات اور تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرے, نماز تہجد کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دے, صبح کے وقت استغفار بھی نہ چھوڑے اور خواب خرگوش سے لذت حاصل نہ کرے. یہ اسی مکتوب میں جو سامنے لکھا ہوا. ہاں جی, اسی کے بارے میں مکتوب نمبر 69 میں دفتر 2 میں زیادہ زور دیتے ہیں, دوسری نصیحت جو دوستوں کے لیے کی جاتی ہے وہ نماز تہجد کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے جو طریقے کی ضروریات میں سے. یہ بات بالمشافہ بھی آپ سے کہی گئی تھی, اگرچہ یہ چیز دشوار اور بیدار ہونا خلاف عادت میسر نہ ہو تو اپنے متعلقین کی ایک جماعت کو اس کام کے لیے مقرر کر دے تاکہ وقت پر آپ کو توان و کرم بیدار کر دے اور آپ کو خواب غفلت میں نہ پڑھانے دے. جب چند روز ایسا کریں گے تو امید ہے اس دولت پر بے تکلف مداومت میسر ہو جائے گی. یہ حضرت طانوی مصحب کا مشہور فارمولہ ہے کہ پہلے تکلف کے ساتھ کام کرو, پھر بعد میں عادت ہو جائے گی, پھر اس سے بڑھ کے پھر عبادت ہو جائے گی. ہاں جی, مطلب یہ کہ وہ انسان آہستہ آہستہ بڑھے گا. مکتوب نمبر 260 میں فرائض کے مقابلے نوافل کے حکم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, اب وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں شک نہیں کہ نفل کی فرض کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. کاش اس کو دریائے محیط کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہوتی, بلکہ سنت کے مقابلے میں نفل کی یہی نسبت ہے, اگرچہ سنت اور فرض کے درمیان بھی قطرہ اور دریا کی نسبت ہے. لہٰذا دونوں قرب و یعنی قرب نوافل قرب فرائض کے درمیان فرق کو اسی پر قیاس کرنا چاہیے, اور عالم خلق کا شرف عالم عمر پر اس فرق سے سمجھ لینا چاہیے. یہ آج کل بھی بڑا مسئلہ ہے کہ نوافل سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور لوگ بزرگ سمجھتے ہیں, جو تہجد پڑھتے ہیں, جو توابین وابین پڑھتے ہیں, جو ذکر تسبیحات کرتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا بزرگ ہے. جو معاملات میں گڑبڑ کرتے ہیں ساتھ اور مطلب وہ اس کے تو اس کی طرف لوگ دھیان نہیں دیتے, حالانکہ وہ فرائض ہیں. حرام سے بچنا فرض ہے نہیں ہے. اچھا, اب اگر کوئی مثال کے طور پر حرام تو کرے نہ, کیا ہوتا ہے وہ فرض پورا نہ کرے اور نوافل پڑھے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جاہل کہیں گے, بیوقوف کہیں گے. تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ جو فرائض ہیں ان کا حق زیادہ ہے. اکثر لوگ جو اس معنی سے بے نصیب ہیں اپنے فرائض کو خراب کر کے نوافل کی ترویج میں کوشش کرتے ہیں. اور اچھا, صوفیہ خام ذکر و فکر کو اہم ترین ضروریات جان کر فرائض اور سنتوں کی بجاوری میں سستی کرتے ہیں اور چلو اور ریاضوں کو اختیار کر جمعہ اور جماعت کو ترک کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک فرض کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا ان ہزاروں چلوں سے بہتر ہے. ہاں, آداب شریعہ کی رعایت کے ساتھ ذکر و فکر میں مشغول ہونا بہت بہتر اور اہم ترین کام ہے. اور علماء بے سر انجام بھی, چونکہ حضرت عالم بھی ہے نا, حضرت عالم بھی ہے اور صوفی بھی ہیں, اور علماء بے سر انجام بھی نوافل کو رواج دینے میں کوشش کرتے ہیں اور فرائض کو خراب و ابتر کرتے ہیں. مثلا نماز عاشورہ کو جو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ نہیں پہنچی, جماعت اور تمام جہد کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ادا کرتے, حالانکہ جانتے کہ فقہ روایت نماز نفل باجماعت کی قرات پر ناطق ہیں. اور فرائض کی ادائیگی میں سستی برتتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ فرض نماز کو مستحب وقت میں ادا کرے, بلکہ اصل وقت سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں اور نماز باجماعت کا بھی زیادہ اہتمام نہیں کرتے. ایک یا دو آدمی کی جماعت پر کنار کر لے, بلکہ بسا اوقات تنہا پڑھ لینے پر ہی کفایت کرتے ہیں. ضعف پیدا ہوگی اور اس فعل کے ظلمت کی وجہ سے ہوا ہوس اور بدعت عام ہو گئی. اندک پیش تو گفتم غم دل ترسی دم کہ دل حاضر دشوی ورنہ سخن بسیارست. اس طرح نوافل کی ادائیگی میں جملہ زلال کے ایک ذل سے قریب کر دیتی ہے, اور اصل قرب فرائض کی ادائیگی میں ہے جس میں ذلیت کی آمیزش نہیں ہے. مگر وہ نوافل جو فرائض کی تکمیل کے لیے ادا کیے جائیں وہ بھی قرب اصل کے لیے ممدود معاون اور فرض کے ملحقات, لہٰذا لازمی طور پر فرائض کی ادائیگی کے تعلق عالم خلق سے مناسب ہے جو اصل کے ساتھ متوجہ ہیں, اور نوافل کی ادائیگی عالم علم کے ساتھ مناسب ہے جس کا چہرہ ذل کی طرف ہے. تمام فرائض اگرچہ اصل کی طرف قرب بخش دے, لیکن میں سب سے افضل نماز الصلاۃ معراج المومنین اور اکرم ما یکون عبد من الرب فی الصلاۃ. مکتوب نمبر 288 میں نفل نماز کی جماعت کی مکروہیت کو یوں واضح فرماتے ہیں. جاننا چاہیے کہ زمانے میں اکثر خواص و عوام نوافل کے ادا کرنے میں تو بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور فرض نمازوں میں سستی کرتے ہیں. ان فرائض میں سن و مستحبات کی رعایت بھی بہت کم کرتے ہیں. نوافل کو عزیز جانتے اور فرائض کو ذلیل و خوار. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو فرائض کو مستحب وقتوں میں ادا کرتے ہیں جماعت مسنونے کی تکثیر میں, بلکہ نفس جماعت کی بھی کوئی پابندی نہیں کرتے. نفس فرائض کو غفلت و سستی کے ساتھ ادا کرنے کو غنیمت جانتے ہیں, لیکن عاشور دسو محرم کے دن اور شب برات اور ماہ رجب کے 27 شب اور میں مذکور کہ اول جمعہ کی شب کو جس کا نام انہیں لیت الرغائب رکھا ہے, نہایت اہتمام کر کے نوافل کو بڑی جمعیت کے ساتھ باجماعت ادا کرتے ہیں, اس کو نیک و مستحسن خیال کرتے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ نوافل کو اہتمام کے ساتھ باجماعت ادا کرنا شیطان کا مکر و فریب ہے جو کہ سیاد کو حسنات کے صورت میں ظاہر کرتا ہے. جیسا کہ شیخ الاسلام مولانا اسام الدین حروی شرح وقائع کے حاشیے میں فرماتے ہیں کہ نوافل کو باجماعت ادا کرنا فرضوں کی جماعت کو ترک کرنا شیطان کا مکر و فریب ہے. نمبر 2, جاننا چاہیے کہ نوافل کو کامل جمعیت اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا مذموم اور مکروہ بدعتوں میں سے ہے. ان بدعتوں میں سے جن کے متعلق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حدث فی دین حاضف ورد, جس کسی نے ہمارے اس دین میں نئی بات نکالی وہ مردود ہے. 3, جاننا چاہیے کہ نوافل کی جماعت کے ساتھ ادا کرنا بعض فکر روایتوں کے روح سے مطلق طور پر مکروہ ہے, اور دوسری روایت میں قرات تدائی و جمیع کے ساتھ یعنی اعلان کے ساتھ مشروط کیا گیا. اگر تدائی کے بغیر ایک دو آدمی مسجد کے گوشے میں نفل جماعت کے ساتھ ہے تو یہ بغیر قرات کے جائز ہے. 3, آدمیوں کی جماعت میں مشائخ کا اختلاف ہے, اور بعض روایت میں 4 آدمیوں کی جماعت بلا اتفاق مکروہ ہے, اور بعض دوسری روایت میں ایسا یہ کہ مکروہ ہے. فتاوی سراجیہ میں کہ تراویح اور کسوف کی نماز کے علاوہ دیگر نوافل کو باجماع ادا کرنا مکروہ ہے, اور فتاوی غیاسیہ میں شیخ الاسلام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام کے رمضان کے علاوہ نماز نوافل کو جماعت سے ادا کرنا جبکہ تدائی کے طریق پر ہو مکروہ ہے, لیکن جب ایک دو آدمی اقتدا کرے تو مکروہ نہیں. اور 3 میں اختلاف ہے, اور 4 میں بلا خلاف مکروہ ہے. اور فقہ کی مشہور کتاب کے خلاصہ میں کہ نفلوں کی جماعت جب تدائی کے طریق پر ہو تو مکروہ ہے, لیکن اگر زان و اقامت کے بغیر گوشہ مسجد میں رکھے تو مکروہ نہیں ہے. اور شمس الائمہ حلوانی نے کہا جب امام کے علاوہ 3 آدمی ہو تو بال اتفاق مکروہ نہیں, اور 4 میں اختلاف ہے, اور ایسا یہ کہ مکروہ ہے. اور فتاوی شافیہ میں کہ ماہ رمضان کے علاوہ نوافل کو جماعت سے ادا نہ کرے, اور نوافل کی تدائی کے طور پر یعنی اذان و اقامت کے ساتھ ادا کرنا مکروہ ہے, لیکن ایک یا دو آدمی اقتدا کر لے جو تدائی کے طور پر نہ ہو تو مکروہ نہیں. اگر 3 اقتدا کرے تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے, 4 آدمی کرے تو بال اتفاق مکروہ. اس قسم اور بھی بہت سی روایتیں اور فقہ کتابیں ان سے بری ہوئی ہیں, اور اگر کوئی ایسی روایت مل جائے جس میں عدد کا ذکر نہ ہو اور اسے مطلوبہ طور پر نفل نماز کی جماعت سے ادا کرنا جائز ثابت ہوتا ہو تو اس کو مقید پر معمول کرنا چاہیے جو دوسری روایت میں واقع ہے, اور مطلق سے مقید مراد لینا چاہیے. وہ جواز کو 2 یا 3 پر منحصر کرنا چاہیے, کیونکہ علماء حنفی اگرچہ اصول میں مطلق کو اپنے اطلاق پر ہی رکھنے کے قائل ہیں اور مقید پر حمل نہیں کرتے, لیکن روایات میں مطلق کو مقید پر حمل کرنا جائز بلکہ لازم جاتے ہیں. اور اگر ہم بفرض محال حمل نہ بھی کریں اور اطلاق پر ہی رہنے دیں جبکہ یہ مطلق قوت ثبوت میں مقید کے برابر ہو تو اس مقید کا معارض ہوگا, حالانکہ قوت میں مساوات ممنوع ہے, کیونکہ قرات کی روایت باوجود کثرت کے مختار و مفتی بھی ہیں. برخلاف اباحت کی روایتوں کے اور دونوں کی مساوات تسلیم کر لیے تو ہم کہتے ہیں کہ قرات و عباد کے دلائل میں باہم متعارض ہونے کی صورت میں قرات ہی کو ترجیح ہوگی. یہ بڑے فقی ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو کہ بدعت یا سنت ہے تو پھر اس کو بدعت پر معمول کرنا میں احتیاط ہے تاکہ اس سے بچ جائیں, کیونکہ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے کہ دفع مضرت جو ہے وہ جلب منفعت سے اہم ہے. یہ مطلب ہے, تو حضرت نے اس میں یہ فرمایا کہ اگر ٹھیک ہے مساوات بھی دیکھ لیا کہ اباحت کے اقوال بھی ہیں کراہت کے اقوال بھی ہیں, تو اگر دونوں کی جمع کیا جائے تو اس میں پھر کراہت کو ترجیح ہوگی. جیسے کہ اصول فقہ جاننے والوں کے نزدیک پس جو لوگ عاشور اور شب برات اور لیلۃ الغائب میں نماز نوافل کو باجمعات ادا کر دو سو یا 300 کی عرض سے کم بیش آدمی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور اس نماز باجمعات اور جماعت کو مستحسن حل کرتے ہیں, ایسے لوگ باتفاق کے فقہ امر مکروہ کے مرتکب ہیں اور مکروہ کو مستحسن جاننا بڑے گناہوں میں سے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مساجد میں اس وقت اتنا رش ہو جاتا ہے کہ مسجد میں جگہ نہیں ملتی, تو باہر فرش جو ہے نا سڑکوں پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور راستے بند ہو جاتے ہیں. وہ کس پہ؟ ایک نفل کی جماعت کے لیے, ایک نفل کی جماعت. صلات تسبیح پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ, صلات تسبیح پڑھتے ہیں, تو صلات تسبیح تو ظاہر نفل ہے نا, تو اس کے لیے پھر جو ہے نا وہ لوگ دور دور سے آتے ہیں جی وہ, اور جو ہے نا وہ راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ راستوں کو بلاک کرنا یہ ذات خود جرم ہے, لیکن ایسے ہیں اب کیا کریں. تدائی سے مراد نفل نماز کے ادا کرنے کے لیے دوسروں کو خبر دینا, اور یہ کہ مانے کہ ان جماعتوں میں محقق ہیں جو عاشور وغیرہ کے دن قبیلہ قبیلہ ایک دوسرے کو خبر کرتے ہوئے بلاتے ہیں کہ فلاں شیخ یا فلاں عالم کو مسجد میں جانا چاہیے اور نفل نماز باجماعت سے ادا کرنا چاہیے, اس فعل کو بطریقے عادت کرتے ہیں. اس قسم کی اطلاع دینا اذان و اقامت سے بھی ابلغ یعنی زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے, بس تدائی بھی ثابت ہوگا. تدائی کی اذان کو اذان و اقامت پر ہی مخصوص رکھے, جیسے کہ بعض روایت میں واقع ہوا ہے, اس سے اذان و اقامت کی حقیقت مراد لے تو پھر بھی جواب وہی ہے جو اوپر مذکور جو ہو چکا کہ ایسی نماز ایک یا دو مقتدی کے ساتھ مخصوص ہے, وہ بھی دوسرے شرط کے ساتھ جو اوپر مذکور ہو چکے یعنی مسجد کے کسی گوشے میں ہو. جاننا چاہیے کہ چونکہ ادائے نوافل کی بنیاد اخفاء سطر پہ ہے, اس لیے کہ نماز میں ریا و سما کا گمان ہو سکتا ہے اور باجمات اخفاء کے منافی ہے, اور فرائض کے ادا کرنے میں اظہار و اعلان مطلوب ہے کیونکہ ریا و سما کی آمیزش سے پاک ہے, پس کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا مناسب ہے. علاوہ وری ہم یہ کہتے ہیں کثرت اجتماع فتنہ پیدا ہونے کا محل ہے, یہی وجہ ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے سلطان یا اس کے نائب کا حاضر ہونا شرط قرار دیے گئے تاکہ فتنہ پیدا ہونے سے امن رہے. ان مکروہ جماعتوں میں بھی فتنہ پیدا ہونے کا کوئی احتمال ہے, پس اجتماع بھی مشروع نہیں ہوگا بلکہ منکر ممنوع ہوگا. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ فتنہ سویا ہوتا ہے جو اس کو جگاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے, پس اسلام کے والیوں قاضی اور محتسبوں پر لازم ہے کس طرح کے اجتماع سے لوگوں کو منع کرے اس کے بارے میں بہت ہی زجر و تنبیہ کرے تاکہ بدعت جس سے فتنہ برپا ہونے کا اندیشہ ہے جڑ سے اکڑ جائے. واللہ حق الحق ویہدی السبیل. اذان اور نماز کے اسرار. نماز کے لیے دعوت اذان ہے, اور چونکہ نماز دین کا ستون ہے اس لیے اس کو قائم کرنے کی جو دعوت دیتا ہے اس کی اہمیت کیا ہوگی تو خود سوچنا چاہیے. اس کے اسرار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, یہ کسی مؤذن کو لکھ رہے ہیں, حمد و صلاۃ کے بعد جاننا چاہیے کہ کلمات اذان سات ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے, اس کو کسی بات کی حاجت ہو, اور اس محتم بشان معنی کی تاکید کے اس کلمہ کو چار بار دہرایا گیا, ارشد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سبق کوئی عبادت کے لائق نہیں, نیز وہ اپنے صفات کبریائی کے ساتھ ہر عبادت گزار کی عبادت سے مستغنی ہے, ارشد ان محمد رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس تعالیٰ کی طرف سے عبادت کا طریقہ ہم تک پہنچانے والے ہیں, اور حق تعالیٰ کے بارگاہ کے لائق وہی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ و رسالت کے ذریعے حاصل ہوئی ہو. نمبر چار, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یعنی آؤ فلاح و بربود کی طرف, یہ دو کلمے جن کی نماز ذریعے نمازی کو فلاح و بربود اور کامیابی کی طرف لے جانے والی فرائض نماز کے طرف بلایا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے کسی بھی بات اس باغ بار بار کے لائق نہیں, نیز کلمہ مقدس کی عظمت و بزرگی ملاحظ کو اس کو بطور تاکہ چھ مرتبہ اذان میں لایا گیا, لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی بات کا مستحق ہے, اگرچہ کسی بھی اس کے بارگاہ کو اس کے لائق بات نہیں ہو سکتی, ان کلمات کی بزرگی سے جو نماز کے اعلان کے لیے شاہ علیہ السلام نے مقرر فرمائے نماز کی بزرگی سمجھنی چاہیے. اب نماز کے اسرار کے بارے فرماتے ہیں, جاننا چاہیے کہ نماز میں تکبیر اولیٰ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے, اب وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ تقدس عابدوں کی عبادت و نمازوں کی نماز سے مستغنی برتر ہے, اور وہ تکبیریں جو ہر رکن کے نماز کے بعد اس امر کے رموز ارشادات ہے کہ رکن جو ادا ہوا ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس وقت تعالیٰ کے بارے کو اس کی بات کے لائق کر سکے. رکوع کی تسبیح سبحان رب العظیم پاک میرا پروردگار جو بڑی عظم مالس میں, چونکہ تکبیر کے معنی ملحوظ ہے اس لیے رکوع کے آخر میں تکبیر کہنے کا حکم نہیں فرمایا, بلکہ سمع اللہ لمن حمدہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، برخلاف دونوں سجدوں کے کہ ان میں بھی اگرچہ تسبیحات ہے پھر بھی اول آخر تکبیر اللہ اکبر کہنے کا حکم فرمایا تھا، کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ سجود میں چونکہ نہایت عاجز و پستی اور نہایت ذلت اس کی ساری ہے اس لیے کہ عبادت ادا ہو جاتا ہے، لہذا اس وہم کو دور کرنے کے لیے سجود کی تسبیح سبحان رب العالی پاک ہے میرا پروردگار جو اعلیٰ شان والا ہے، میں لفظ اعلیٰ اختیار کیا ہے، وہ تکبیر کے تکرار میں بھی مسنون ہوئی، اور چونکہ نماز مومن کی معراج ہے اس لیے نماز کے آخر میں ان کلمات کے پڑھنے کا حکم صادر فرمایا جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج مشرف ہوئے، لہذا نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز کو اپنے لیے اعلی معراج بنائے اور نماز میں ہی انتہائی قرب خدا منی ڈھونڈے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلاح، بندہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے، اور چونکہ نماز ہی اللہ تعالیٰ عز وجل شان سے مناجات کرنے والا اور نماز کے ادا کرتے وقت حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کا رعب و ہیبت اس پر چھا جاتا ہے، اس لیے اس کی تسلی کے واسطے نماز کو دو سلاموں پر ختم کرنے کا امر فرمایا، اور یہ جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ تسبیح تحمید تکبیر اور تحلیل کا حکم ہے، فقیر کے علوم میں اس کا راز یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی میں جو قصور و کوتاہی واقع ہو اس کے تلافی تسبیح و تکبیر کے ساتھ کی جائے تاکہ اپنی بات کے نہ تمام نہ قابل ہونے کا اقرار ہو سکے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کا ادا کرنا میسر ہوا ہے تو اس نعمت کا الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت کا مستحق نہیں بننا چاہیے۔ امید ہے کہ جب نماز اس طرح ان شرائط و آداب کے ساتھ ادا کی جائے گی اس کے بعد تہدل سے ان کلمات طیبہ کے ساتھ تقصیر و کوتاہی کی تلافی ہو جائے اور توفیق کے بعد کی نعمت کا شکر بھی ادا کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کسی غیر کے مستحق بات ہونے کی نفی بھی کیا جائے تو امید ہے کہ وہ نماز حق جل شانہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق ہو جائے گی اور اس نماز ادا کرنے والے فلاح پانے والے ہوں گے۔ مکتوب نمبر 305 میں نماز میں حضور قلب سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے واضح ہو کہ نماز کو کامل طور پر ادا کرنے میں اس میں کمال حاصل ہونے سے مراد فقیر کی نزدیک ہے کہ نماز کے فرائض واجبات و سنن مصطبہ جس کا بیان کتب فقہ میں تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے سب کو احتیاط سے ادا کرنا چاہیے، ان چار امور کے علاوہ اور کوئی امر ایسا نہیں جس کو نماز کے کامل کرنے میں داخل ہو، نماز کا خشوع خضوع بھی انہی چاروں پر وابستہ ہے۔ بعض لوگ ان امور کے جان لینے کو کافی سمجھتے ہیں اور عمل کرنے میں سستی و کاہلی برتتے ہیں، اس لیے لازمی طور پر نماز کے کمالات سے بے نصیب ہوتے ہیں، اور بعض لوگ حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حضور قلب میں بڑا اہتمام کرتے ہیں لیکن اعمال ادبی یا جوارح ظاہری اعضاء سے تعلق رکھنے والے مستحبات کی طرف کم توجہ کرتے ہیں، صرف فرائض و سنتوں پر اکتفا کرتے ہیں، یہ لوگ بھی نماز کی حقیقت سے واقف نہیں ہے اور کمالی نماز کو غیر نماز سے ڈھونڈتے ہیں کیونکہ حضور قلب کو نماز کے احکام سے نہیں جانتے، اور یہ جو حدیث میں آئے لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز حضور قلب کے بغیر کامل نہیں ہوتی، ممکن ہے کہ اس میں حضور قلب سے مراد یہی ہو کہ ان امور اربع کے ادا کرنے میں دل کو حاضر رکھا جائے تاکہ ان امور میں کسی امر کے بجائے لانے میں کچھ فطور واقع نہ ہو، اس حضور قلب کے علاوہ اور کوئی حضور فی الحال اس فقیر کے سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی حضرت جو ہے نا فرائض واجبات سنت مصابات ان سب چیزوں کا اگر کوئی اہتمام کر لے تو اس میں نماز کے اندر وہ خشوع خضوع جو واجب ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ مکتوب نمبر 305 میں مبتدی اور منتہی کی نماز کے فرق کے بارے میں سوال کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ سوال: جب نماز کی تکمیل اس کا کمال ان چار امور کے بجائے لانے پر وابستہ اور کوئی دوسرا امر کمال نماز کے لیے ملحوظ نہ رہا تو منتہی مبتدی بلکہ عامی کی نماز میں کیا فرق ہوا جو ان چار امور کو بجائے لانے پر مشروط ہے؟ اچھا سوال ہے، زبردست جواب۔ مبتدی منتہی کی نماز میں فرق عمل کرنے والے کی طرف سے نہ کہ عمل کے عروج سے، ایک ہی عمل کا ثواب عمل کرنے والوں کے تفاوت سے مختلف ہو سکتا ہے، مثلا وہ عمل جو کسی مقبول محبوب عمل سے وقوع میں آئے اس کا اجر اس کے اجر سے کئی گنا زیادہ ہوگا جو اس عمل کے سوا کسی غیر کے اس عمل پر مرتب ہو، کیونکہ عمل جتنا عظیم القدر ہوتا ہے اسی قدر اس کے عمل کا اجر بھی عظیم تر ہوگا، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عارف کا نمائشی عمل مرید کے اخلاص والے عمل سے بہتر ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ عارف کا نمائشی عمل جو ہے وہ غیر عارف کے اخلاص والے عمل سے بہتر ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عارف جو ہوتا ہے وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اصل میں دل میں تو اللہ کے لیے کرتا ہے، یعنی اس کا دل اللہ کی طرف ہوتا ہے لیکن اس کا ظاہر لوگوں کی طرف ہوتا ہے، تو لوگوں کا اس میں حق ادا کرتا ہے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائے، تو اب ظاہر وہ پھر اس میں نمائشی ہو جائے گی، نمائشی ہو جائے گی، اور وہ جو نمائش ہے وہ چونکہ اللہ کے لیے ہے لہذا لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے اور اس کو نقصان بھی نہیں، اس کے نماز اس سے بہتر ہے۔ کہ عارف کا نمائش عمل مرید کے اخلاص والے عمل سے بہتر ہے، پھر کس طرح بہتر نہ ہو جبکہ عارف کا عمل سراسر اخلاص سے لبریز ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوہو کو اپنے ثواب سے بہتر جانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوہو کی آرزو کرتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سوہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تو کاش مجھ سے بھی ہو جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا لیتنی کنت سوہو محمد، اے کاش میں حضرت محمد کا سوہو ہو جاتا. گویا کہ ان کی آرزو یہی تھی کلی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سو ہو جائیں. لہٰذا اپنے تمام اعمال و احوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعیق کے عمل سو سے کم جانتے تھے اور جانتے ہیں، اور اب پوری عرضو کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ ان کی تمام نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سو کے برابر ہو جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سو کی مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز سو کی وجہ سے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا جیسے کہ مروی ہے. پس منتعی کی نماز پر دنیاوی نتائج ثمرات کے باوجود آخرت کا پڑھنا باری اجر مرتب ہوتا ہے بخلا مبتدی اور عامی کی نماز کے. یہ دیکھیں نا عجیب بات فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ اعمال کی وجہ سے بات اور ہے اور عمل کرنے والے کی طرف سے وجہ سے بات اور ہے. یعنی جو مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک شخص ہے وہ نوکر ہے، وہ چھوٹے قد کا ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہے، کم طاقت ہے، دوسرے اس سے بہت مطلب وہ ہے. اب وہ جو ہے نا مطلب جو کام اس کے حوالے وہ بھی کر رہا ہے، جو ہی کام اس کا مطلب وہ بھی کر رہا ہے، مطلب دونوں ایک ہی کام پہ لگے ہوئے ہیں. ابھی وہ اینٹیں اٹھا رہا ہے تو اینٹیں یہ بھی اٹھا رہا ہے، مطلب اس میں وہ نہیں کرتا، یعنی خیانت نہیں کرتا، وقت ضائع نہیں کرتا، لیکن کتنے اٹھا سکے گا. اور یہ دوسرا دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑ مطلب اس کے اوپر منحصر ہے نا کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے. تو اس طرح روحانیت پر منحصر ہے کہ اس کے اندر کتنی روحانیت ہے. تو جو منتحی ہوتا ہے اس کے اندر روحانیت زیادہ ہوتی ہے، جو مبتدی ہے اس کے اندر روحانیت کم ہوتی ہے. تو اگرچہ وہ چاروں اعمال کرے گا لیکن اپنے روحانیت کے مطابق کرے گا، جبکہ جو دوسرا منتحی ہے وہ اپنے روحانیت کے مطابق کرے گا. یہ حضرت نے بہت زبردست بات فرمائی. منتحی کی نماز کی چند خصوصیات بیان کی جاتی ہے، اسے قیاس کر لے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منتحی نماز میں کہہ رہے تھے قرآن کے وقت اور تسبیحات و تکبیرات کے اوقات میں اپنی زبان کو شجر موسوی کے مانند پاتا ہے اور اپنے قوی قوا اور اعضاء کو آلات و وسائط سے زیادہ نہیں سمجھ جانتا، اور کبھی یہ سمجھ کے یاد آئے کہ نماز کے وقت ان کے باطن حقیقت نے اس کی ظاہر صورت سے اپنا تکلم منقطع کر لیا ہے اور وہ غالب غیب سے گویا ملحق ہو گیا ہے اور غیب کے ساتھ مجھول کیفیت نسبت پیدا کر لی. جب نماز سے فارغ تو پھر اس عالم کی طرف رجوع کرتا ہے. یا اصل سوال کے جواب میں کہتا ہوں کہ مذکورہ چاروں اعمال فرض واجب سنت و مستحب کا اہتمام و کمال بجا لانا منتحی کے نصیب میں ہے، مبتدی عام امور کو تمام کمال ادا کرنے کے توفیق سے دور ہیں. اگرچہ ان کے لیے بھی ممکن اور جائز ہے لیکن ایسا کم ہوتا ہے، کیونکہ اطلاع کا ارشاد ہے خاشعین کے علاوہ دوسروں پر نماز بہت گرا ہے، الا الخاشعین الذین یؤمنون والسلام علی من اتبع الہدى. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ حضرت نے ہمیں جو اعمال ہیں اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا، جس میں سب سے پہلے نماز کا مقام ہے. تو نماز کے ذریعے سے الحمدللہ بتایا. انشاءاللہ اگلی دفعہ امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان شریف کے بارے میں بات ہوگی، پھر زکوٰۃ اور پھر جو ہے نا مطلب حج کے بارے میں. یہ بہت ضروری کام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آپ نے جانا تو نہیں، اچھا پھر دے دے. پھر ٹیلی فون پہ بات کر لیں گے. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، ماشاء اللہ. تو ابھی انشاءاللہ ہم نماز کیا ذکر کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، 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 لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله. لا إله إلا هو، 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 لا إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. الله أكبر، الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الإقامة في محمد. لا إله إلا هو، 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 لا إله إلا هو،
ला इलाहा इल्लाहु 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 अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। हक 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 हक। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। अब चूंकि आज बुध का दिन है, बुध के दिन हम मुराकबा भी करते हैं, तो अब हम मुराकबा करेंगे। तसव्वुर में ये होगा कि अल्लाह ताला मोहब्बत के साथ हमें देख रहे हैं और हमारे दिल अल्लाह पाक को मोहब्बत के साथ याद कर रहा है। الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حسن فرجي ويسر لي أمري اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك اللهم آتني كتابي يميني اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك اللهم ثبت قدمي يوم تزل في الأقدام اللهم اجعلنا مفلحين اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسب علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم آتني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم احيني مسلما ومتني مسلما مسلما اللهم عذب الكفرة والقي في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وانزل عليهم رزقك وعذابك اللهم عذب الكفرة الكتاب المشركين الذين يشهدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلهم ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأعوذ بك من نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وادعهم إلى الحق سبحانك لا إله غيرك اغفر لي ذنبي واصلح لي عملي انك تغفر الذنوب لمن تشاء وانت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني يا عفو اعف عني يا رؤوف ربي يا رب اوزيني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وتوفقني حسن عبادتك يا رب اسلك من الخير كله يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير وقني السيئات ومن تقي السيئات يوم بزن فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله اسلك الخير كله واعوذ بك من الشر كله بسم الله الذي لا اله غيره
اللهم اعذب عن الهم والحزن، اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت، اللهم الهي واله ابراهيم واسحاق ويعقوب واله جبرائيل وميكائيل واسرافيل، اسالك ان تستجيب دعوتي فانا مستر، وتعصمني فيه بديني فاني مبتلى وتعالي برحمتك، فاني مظلم وتنفي ان الفقر فاني متمسكن، اللهم اني اسالك بحق سائلين عليك فان لسالك عليك حقا، ايما عبد او امه من اهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاهم ان تشركنا في سائله ما يدعونك فيه، وان تشركهم في سائله ما ندعوك فيه، وان تعافينا واياهم، وان تقبل منا ومنهم، وان تجاوز عنا وعنهم، فاننا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ات محمد الوسيله، واجعل في المستفين محبته، وفي العالين درجته، وفي المقربين ذكره. اللهم اهدني من عندك، وافد علي من فضلك، واسبي علي من رحمتك، وانزل علي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم. اللهم اني اسالك توفيق اهل الهدى، وعمال اهل اليقين، ومناسبه اهل التوبه، وازمه اهل الصبر، وجده اهل الخشيه، وطلب اهل الرب، وتعبد اهل الورع، وارفعنا اهل العلم حتى القاك. اللهم اني اسالك مخافه تهجرني من معاصيك، ومعاصيك حتى اعمل بطاعتك عملا استحق برضاك، وحتى اناسك بالتوبه خوفا منك، وحتى اولزك لك النسيت حياء منك، وحتى توكل عليك في الامور كلها وحسن ظن بك. سبحان خالق النور، اللهم لا تهلكنا فجاء، ولا تاخذنا بغته، ولا تغفلنا عن حكم ولا وسيا. اللهم انس فاشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقران العظيم، وجل لي امام ونور وهدى ورحمه، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته انا الليل وانا النهار. واجعل في لي وجهة يا رب العالمين. اللهم عبدك وابن عبدك وابن عبدك وابن امتك ناسية بيدك تقلب في قبضتك، واصدق بلقائك، واؤمن بوعدك، امرتني فعصيت ونهيتني فاتيت، هذا مكان العاذ بك من النار، لا اله الا انت سبحانك ظلمت نفسي، فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم لك الحمد لك المشتكى وبك المستغاث وانت المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انا نعوذ بك من ان نزل او نزل أو ندل أو نظلم أو يظلم علينا، أو نجهل أو يجهل علينا، أو أدل أو أدل أو أدل، أعوذ بنورك، أعوذ بك من نور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وشقت له الظلمات، وسلوا عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تهل عليه غضبك وأن تنزل عليه سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم باكية كباكية الوليد، اللهم إني أعوذ بك من شر الأميل النسيلي والبير السهول، ثم يقول هذا، ثم يقول بعد الختم تقبل هذه دعواتي في حق محمد اشرف علي وعبد واسي محمد مصطفى ومحمد علي محمد شفيع وعبد الماجد ومولانا اشرف سليماني ومولانا زكريا ومصطفى محمد اقبال وسيد الاشا وسيد تسليم الحق وسيد الحق ولي وجميع المتعلقين في حق ابائهم وامهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله تعالى على سيد الكائنات واكرم المخلوقات صلاة تسبق الغايات، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين.